السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ؟ دو جگہ اٹینڈ کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے. 178 انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورة البقرة کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت 177 تک مطالعہ مکمل ہو گیا ہے اور یہ آیت آیت البر کے نام سے ہم نے اس کو سمجھا جس میں نیکی کی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے. اب آج جو مطالعہ شروع ہو رہا ہے آیت 178 اور پھر آیت 179 ان دو آیات میں قصاص کے حوالے سے تفصیل آئی ہے. قصاص دراصل نام ہے اس سزا کا جو کسی قاتل کو دی جائے گی. ایک شخص نے معصومانہ بلا وجہ کسی کو قتل کیا تو اس قاتل کو جرم ثابت ہونے پر قتل کیا جائے گا. اس حوالے سے گفتگو اس مقام پر آئی ہے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم القصاص فی القتل تم پر لازم کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں قصاص. الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت کا قصاص کا معاملہ ہوگا. یہ جملہ تھوڑا سا پریشان کرتا ہے اس کی تشریح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. فمن عفی له من اخیه شیء پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا ہو فاتباع بالمعروف تو بھلے طریقے پر عمدگی کے ساتھ وہ پیروی کرے وہ ادا الیہ بإحسان اور عمدہ طریقے سے اسے ادا بھی کر دے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك تو پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی فلہ عذاب الیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ ہے قصاص کے بارے میں پہلی آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے مقتولوں کے بارے میں قصاص لازم کیا گیا ہے. دیکھیے اسلام کی تعلیمات کی کئی گوشے ہیں. ان گوشوں میں سے ایک گوشہ وہ بھی ہے جس میں اسلام نے مختلف جرائم پر مختلف سزائیں بیان فرمائی ہیں. کچھ سزائیں فکس کر دی گئیں ان میں ایک قصاص ہے اور ایک حدود کا معاملہ ہے اور اکثر کا معاملہ فلیکسیبل رکھا گیا ہے جس کو تعزیرات کہا جاتا ہے. قصاص کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے یا ابھی ہم پڑھ بھی لیں گے مزید تفصیل آ جائے گی یا مقتول جسے قتل کیا گیا اس کے وارث چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. خون بہا لے کر بھی دیت جسے کہا جاتا ہے معاف کر سکتے ہیں. قصاص کو علیحدہ حدود سے اس لیے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ قصاص میں آپشن موجود ہے معافی کا. چاہے جرم ثابت ہو گیا اور قاتل کا جرم ثابت ہونے کے باوجود بھی معافی کی گنجائش اس معنی میں ہے کہ مقتول کے وارث چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن حدود کا معاملہ کیا ہے؟ حدود فکسڈ ہیں. اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا لازماً لازماً دی جائے گی. مثلا چوری کی سزا ہے سورہ مائدہ آیت 38 میں کہ ثابت ہو گیا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی طرح ڈاکے کی سزا یا ریپ گینگ ریپ جس طرح ہوتے ہیں استغفر اللہ یا گینگ کی شکل میں لوٹ مار ہوتی ہے اس کی سزا سورہ المائدہ آیت 33 میں بیان ہوئی ہے اور اس میں قتل کی سزا بھی موجود ہے. اسی طرح شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے اور غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے. سورہ نور آیت نمبر 2 میں 100 کوڑوں کی سزا کا ذکر آتا ہے. یہ فکسڈ ہے بالکل, ثابت ہو جائیں گی تو ایگزیکیوشن ہوگی. اسی طرح تہمت کسی پر لگا دی جائے, زنا کی تہمت چاہے کسی عورت پر لگائی جائے کسی مرد پر, اور جرم ثابت نہ کر سکے تہمت لگانے والا جو کہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے. یہ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں تفصیل اس کی آتی ہے. اسی طرح احادیث سے وضاحت ہے کہ شراب کی بھی سزا مقرر کی گئی, اس پر بھی کوڑے مارے جائیں گے اگر جرم شراب پینے کا ثابت ہو جائے تو. ان کو حدود کہا جاتا ہے, یہ فکسڈ ہے. ثابت ہو جائے گی تو معافی کی گنجائش نہیں ہے, ان کی اپلیکیشن ہوگی, ان کو لاگو کیا جائے گا. تو ایک ہے قصاص, اور قصاص میں اگر معافی ہے تو قبحہ ادا ہوگا جس کو دیت کہا جاتا ہے. اور ایک ہے حدود, جیسے کہ میں چند مثالیں دی, چوری ہے, ڈاکہ ہے, زنا ہے, تہمت لگانا ہے زنا کی, یا جو ہے وہ شراب کا معاملہ ہے, ان میں فکسڈ ہے. اور نمبر 3 ہے تعزیرات. تعزیرات یا تو کوئی سزا فکس نہیں ہے اس جرم پر کوئی مناسب حال سزا دی جائے گی, یا جرم تو ہوا ہے چوری کا ڈاکے کا جس پر کہ حدود متعین ہیں لیکن جرم ثابت نہیں ہو سکا, 4 گواہوں کی شرط بڑی کڑی شرط ہے نہیں آ سکی, تو جرم ثابت تو نہیں ہوا لیکن قرین قیاس ہے, سرکمسٹانسز بتا رہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا, تو وقت کا جج یا قاضی مناسب حال سزا دے سکتا ہے وہاں جہاں جرم تو حدود والا ہے لیکن ثابت نہیں ہو سکا تو چھوڑ بھی دیا جائے گا, ورنہ لوگ تو بہادر ہو جائے گا ثابت ہو تو نہیں کھینچ رہے لو. نہیں, مناسب حال کوئی سزا دی جائے گی اس کو تعزیر کہا جائے گا. اور آپ نے دیکھا بہت کم سزائیں فکسڈ ہیں, باقی وقت کے جج قاضی عدالت پر چھوڑا گیا, مناسب حال جو بھی سزا ہو سکتی ہے جرم کی نوعیت کی اس پر سزا دی جائے گی, ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے. اس تفصیل کو اگر آپ پڑھنا چاہیں مزید تفصیل سے تو آپ پڑھیے گا سورہ المائدہ 33 کی روشنی میں معرف القرآن. معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہاں یہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گے, قصاص, دیت, حدود اور تعزیرات کا معاملہ. ان میں سے یہاں ہم قصاص کا ذکر پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب کیونکہ سزاؤں کا بیان آ بھی گیا تو اسلام کی بہت ساری تعلیمات کی گوشوں میں سے ایک گوشہ سزاؤں کا بھی, اس کی بھی حکمت سمجھ لیجیے. شریعت کے 5 مقاصد ہیں, یہ نوٹ کیجئے, بہت جلدی چیز کام آئے گی انشاءاللہ. شریعت کے قوانین, تعلیمات کے 5 مقاصد ہیں, اور ان احکامات میں جو کہ شریعت دیتی ہے کہیں نہ کہیں یہ مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد پیش نظر ہوتا ہے, حکمت اس کی یہی ہوتی ہے. وہ 5 مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1 لوگوں کے عقیدے کی حفاظت, نمبر 2 لوگوں کی عقل کی حفاظت, نمبر 3 لوگوں کی جان کی حفاظت, نمبر 4 لوگوں کے مال کی حفاظت, اور نمبر 5 لوگوں کی آبرو کی حفاظت. ان کو فقہا کس طرح میں مقاصد الشریعہ کہا جاتا ہے. نمبر 1 عقیدہ, سب کی حفاظت کے الفاظ آپ دیکھ لیں گے شاید. نمبر 1 عقیدہ, نمبر 2 عقل, نمبر 3 جان, نمبر 4 مال, نمبر 5 آبرو. عقیدہ کی حفاظت, ہر انسان کو جو چاہے وہ مذہب قبول کرے اس کی اجازت دی گئی ہے. یہ پڑھیں گے شالو مشہور آیت جو کوٹ کی جاتی ہے ماڈریٹ اسلام کے حامیوں کی طرف سے, سورۃ البقرہ آیت 56, لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی کمپلشن نہیں, دین میں کوئی جبر نہیں. وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن اسلامی حکومت چاہے قائم ہو بھی جائے, ایک فرد ایک انڈیویجول انفرادی سطح پر چاہے تو یہودی عیسائی رہ سکتا ہے, بشرطے کہ اس کو حکومت جو اسلامی ہے اس کی بالا دستی قبول کرنی پڑے گی. تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے عقیدے, اس کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اس پر وہ ٹیکس پے کرے گا, جس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, جزیہ کہتے ہیں. تو ہے ہر انسان کے عقیدے کی حفاظت, نمبر 2 عقل کی حفاظت. بہت سی باتیں جو منع کی گئی ان میں شراب بھی شامل, شراب پی کے انسان کی عقل معروف ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے جو گزشتہ ہسٹری میں راز اگل گئے وہ شراب کی لاکر ہی اگلوائے گئے. تو انسان کی عقل معروف ہو جاتی ہے سزا لگا دی شراب کے اوپر تاکہ انسانوں کی عقل انٹلیکٹ محفوظ رہے. لوگوں کی جان کی حفاظت, کسی بھی انسان کا نہ قتل اسلام نے منع کیا ہے اور قتل کے اوپر سزا ہم پڑھ رہے ہیں بھی قصاص کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ جری اور بہادر نہ ہو جائیں اور لوگوں کی جان محفوظ رہ سکے. نمبر چار, لوگوں کی مال کی حفاظت, چوری پہ سزا ڈاکی پہ سزا اسی لیے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے. بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر دس ہاتھ چوری کے لیے اٹھنے والے ہوں تو دس ہی ہاتھ اتنے بھی موجود ہوں گے جو ان اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹنے والے بھی ہوں تاکہ ان دس کی ہمت نہ ہو ہاتھ اٹھانے کی اور عظیم اکثریت کے مال کی حفاظت کا اہتمام ہو جائے. اور نمبر پانچ, لوگوں کی آبرو کی حفاظت, تہمت لگانے کے اوپر جو ہے وہ کوڑوں کی سزا مقرر کر دے گی. جھوٹی تہمت کہہ کے جھوٹی الزام لگانے کو ہے تو یہ سزائیں ان کے پیچھے یہ مقاصد ہیں اور یہ شریعت کے مقاصد ہیں جو بہت سی جگہ دیکھے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں جو شریعت کی تعلیمات اور شریعت کے احکامات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں نے چاہا کہ تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے آ جائے. کچھ تفصیلات معرف القرآن میں دیکھیں گے لیکن اس مقام پر نہیں, سورہ المائدہ آیت 33 کی روشنی میں وہاں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان کی ہے قصاص دیت حدود اور تعزیرات کا معاملہ. اب آئیے اس کو دیکھیں. فرمایا کہ کتبہ علیکم القصاص فی القتلہ, لوگوں تمہارے لیے مقتولوں کے بارے میں قصاص لازم کیا گیا ہے. قصاص کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا الا یہ کہ مقتول کے وارث اس کو معاف کر دے, وہ بات آگے آ رہی ہے. الحر بالحر, آزاد کے بدلے آزاد, والعبد بالعبد, غلام کے بدلے غلام, والانثى بالانثى, اور عورت کے بدلے عورت. اس کے الٹا مفہوم کیا لے لیا جاتا ہے کہ اگر ایک آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک غلام نے آزاد کو قتل کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ بات ایسے نہیں ہے. اس کے پس منظر ہے, کانٹیکسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تھا تو 1400 برس پہلے کی جاہلیت میں اور وہ آج کی سویلائزڈ دنیا کی جہالت میں بھی موجود ہے. وہ کیا تھا؟ ایک قبیلہ ہے بڑا, ایک قبیلہ ہے چھوٹا. اگر چھوٹے قبیلے کے فرد نے بڑے قبیلے کے فرد کو مار دیا تو بڑا قبیلہ کہہ رہا تھا ہم تو بڑے, ہمارے والے کی جان زیادہ قیمتی تھی تو ہم تمہارے تین ماریں گے, تم نے ہمارا ایک مارا نا ہم تمہارے تین ماریں گے. یہ ظلم ہے. تو قرآن اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہہ رہا ہے, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. کیا مطلب؟ اگر آزاد قاتل ہے تو سزا اسی آزاد کو دی جائے گی, اگر غلام قاتل ہے تو سزا اسی غلام کو دی جائے گی, اگر عورت قاتل ہے تو سزا اسی عورت کو دی جائے گی. یہ ہے اس کا کانٹیکٹ جس میں بات آئی ہے. سر یہ تو 1400 برس پہلے کی جاہلیت ہے. آج کی جاہلیت کیا ہے؟ پورا ٹوئن ٹوائز کا پلان کیا, الزام تھوپا افغانستان طالبان اور القاعدہ کے اوپر سو پڑ, اور عراق کی عید سے عید بجا دی. یہ ہے ظلم, یہ ہے جاہلیت آج کے دور کی. ایک امبارگو لگایا عراق کے خلاف, 1,000,000 بچے شہید ہو گئے عراق کے اندر, بش نے لگایا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر پلان کیا اور عید سے عید بجا دی. پھر نعرے لگایا کہ دیا جس سوچ بھی پاور آن گیا, تمہارے ایک بار ہوگا تمہاری ملک کو اڑا دیں گے پورے. یہ جاہلیت آج بھی موجود ہے, جس پر کسی نے کتاب لکھی جدید جاہلیت, اٹس ماڈرن جاہلیت بیسیکلی جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ جاہلیت اس وقت بھی تھی کہ بڑا قبیلہ اس پہ ایک مارا گیا تو کہتے چھوٹے قبیلے کو تمہارے تین مارے گی, تم نے ہماری عورت مار دی, عورت کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ زیادہ عزت والے, ہم تمہارے مرد کو ماریں گے. یہ جہلیت تھی, اس کی نفی کی جا رہی ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. یعنی جو قاتل ہے سزا میں قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا, اس قاتل یا مجرم کی جگہ کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے. فمن عفی له من اخیه شیء, پر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے, اتباع بالمعروف, تو بھلے طریقے پر پیروی کرے, وہ ادا ان کے لیے بھی احسان, اور عمدگی کے ساتھ اس کو ادا کرے. ابھی بھائی کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ مقتول کے وارث کے لیے. یہ بڑا خوبصورت لفظ قرآن نے استعمال کیا, حالانکہ بڑا ہی ناخوشگوار معاملہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے خاندان کے فرد کو مار دیا. اب وہ خاندان کے افراد کا جو انتقام کا جذبہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو, لیکن بھائی کہہ کر گویا کہ اپیل اس سے کی جا رہی کہ تم اس کو معاف کرو. لیکن آپشن اس کے پاس ہے, چاہے تو معاف کرے چاہے تو ایگزیکیوٹ کرا کہ نہیں قتل کیا جائے. تو مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا, ایک اپیلنگ انداز ہے مقتول کے ورثہ کے لیے. تو کہا جا رہا ہے جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو بھلے طریقے پر پیروی کرے اور عمدگی کے ساتھ ادا کرے. کیا مطلب؟ یہ حق کے قاتل کو معاف کر دیا جائے صرف کس کے پاس ہے؟ مقتول کے ورثہ کے پاس, اور ان کے سوا کسی کو یہاں قاتل نہیں. ہاں, پاکستان کا قانون, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ اختیار دیتا ہے کس کو؟ صدر مملکت کو. یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے, قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف بات ہے, اور ایسی کئی باتیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں. تو صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے, بلکہ ہمارے استاد محترم کے بقول صدر مملکت کے ابا جان کا بھی اختیار نہیں کہ وہ معاف کر دے. یہ اختیار صرف مقتول کے وارثوں کا ہے, چاہے تو ویسے معاف کر دیں بات ختم ہوگی, اور خون بہا لے کر معاف کر دیں. خون بہا کیا ہے؟ جس کو دیت کہا جاتا ہے, اس لیے جو آرڈیننس وہ کہلاتا ہے قصاص و دیت آرڈیننس ہمارے ملک میں. تو خون بہا کی رقم جو ادا ہوگی قاتل کی طرف سے وہ دیت کہلاتی ہے, اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ, ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے. 100 اونٹوں کی جو رقم بنے گی وہ دیت کی رقم. یہ زمانے جہلیت میں بھی تھا, اسلام اس کو جاری رکھا ہے. 100 اونٹوں کی جو رقم بنے گی, قیمت بنے گی, وہ دیت ہے. قاتل خود ادا کر سکے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ کچھ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ کے معاملات ہیں ٹرانسپورٹرز, کچھ ایک دو جاننے والے ہیں, انہوں نے بتایا کہ پھر وہ ہماری ایسوسی ایشن مل کے ادا کرتی ہے اس کے بہاف. تو اگر مسلمان ادا کرتے تو ٹھیک, ورنہ اسلامی حکومت اگر ہوگی تو وہ قاتل کے بہاف پر, اگر وہ ادا نہیں کر سکتا, اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو الٹیمیٹلی ذمہ داری اسلامی حکومت پر کہ وہ پھر ادا کرے گی قاتل کے بہاف پر مقتول کے ورثہ کو دیت کی اماؤنٹ, جو کہ 100 اونٹوں کی قیمت کی رقم کے برابر بنتی ہے. فرمائیں کہ اتباع بالمعروف کو بھلے طریقے پر پیروی کرے, وہ ادا ان الیہ بھی احسان اور عمدگی کے ساتھ ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. اس سے یہ کہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھ بھی سکتا ہے, اور امکان ہے کہ ایک اور جان جانے سے بچ جائے, قاضی کی معافی کا امکان ہو جائے. فمن اعتدى بعد ذلك, پس جس نے اس کے بعد زیادتی کا معاملہ کیا, فلہ عذاب الیم, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد زیادتی سے مراد کیا ہے؟ مقتول کے وارثوں نے معاف تو کر دیا قاتل کو, اور خون بہا انہوں نے لینا ہے, لیکن قاتل خون بہا ادا کرنے میں بس پیش کر رہا ہوں, تاخیر کر رہا ہوں, یہ زیادتی اس کی طرف سے ہے. یا قاتل نے خون بہا ادا کر دیا, معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے, لیکن مقتول کے وارثوں کے دلوں میں اب بھی جو ہے کوئی انتقام کے جذبات موجود رہیں, یہ زیادتی کا معاملہ, اس سے منع کیا گیا. فمنی اعتدى بعد ذلك, پس جس نے اس کے بعد زیادتی کا رویہ اختیار کیا, فلہ عذاب الیم, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولہ فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب, اور تمہارے لیے زندگی ہے قصاص میں, اے عقل مندوں, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. یا تقوی لغوی معنی میں بچنے کے معنی میں, اے عقل مندوں, تمہارے لیے قصاص کے اس قانون اور حکم میں زندگی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. اب قرآن کہہ رہے ہیں کہ قصاص کا جو قانون دیا گیا, جس میں ایگزیکیوشن بھی شامل ہے, قاتل کی سزا قتل وہ بھی شامل ہے, اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. بظاہر کیا لگ رہا ہے, جان اور چلی جائے گی, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. لیکن آج دنیا کے کئی ممالک کے اندر سزائے موت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اور ہمارے ملک میں بھی اس کی کوششیں, بیرونی دباؤ بھی اور اندرونی دباؤ بھی موجود ہے. کچھ ہمارے حکمرانوں نے کبھی یہ بھی کہا, بڑی وحشیانہ قسم کی سزائیں, استغفر اللہ. اب کچھ لوگ ہیں سزاؤں سے بڑا چھڑ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو قتل ہو گیا, جس کا مال لٹ گیا, جس کی عزت پامال ہو گئی, اس سے لوگوں کو ہمدردی نہیں. مقتول کی بیوی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اگر ایک ہی فیملی ممبر تو فیملی بڑی ہے, وہ جو رول جائے گی پوری فیملی زندگی بھر کے لیے, اس سے کسی کو ہمدردی نہیں. لوگوں کو ہمدردی کس سے؟ قاتل سے. بیچارہ مر جائے گا, اس کو سزا ہو جائے گی. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو آج ہمدردی ہو رہی مجرمین سے, ظالموں سے, ظلم کرنے والوں سے, جرم کرنے والوں سے, اور مظلوم کی داد رسی کے لیے مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے لوگ یاد نہیں. غالباً نکسن نے پوچھا تھا غالباً شاہ فیصل سے کہ تم اتنی سب سزائیں کیوں دیتے ہو؟ کہیں تو ہمارے دین کا حکم ہے, اور اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ تمہارے صرف نیو یارک میں ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نا, ہمارے پورے سعودی عرب میں شاید سال میں ہوتے ہوں. یہ برکت ہے اس کی. اور ہم سے جو بھی ہم سب کو لے کے جائے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, لاکھ برائی ہیں عربوں کے اندر, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک یہ خوبی تو ہے نا کہ سزاؤں کا نظام اگر سعودی عرب میں نافذ ہے تو لوگ دکان کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, نہیں چلے جاتے. کیوں؟ وہی بقول مولانا محبوبی کے, اگر دو ہاتھ اٹھنے والے ہوں گے چوری کے لیے تو پچاس ہاتھ اس کو کاٹنے کے لیے بھی موجود ہیں. اور الگ اعلان وہ سزائیں دی جاتی ہیں, جیسے کہ قرآن کا حکم ہے سورہ نور کے آغاز میں کہ الگ اعلان یہ سزائیں دی جائیں, ایک کو ہوگی عظیم اکثریت جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے, لاکھوں کروڑوں کو عبرت بھی حاصل ہوگی اور لاکھوں کروڑوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے. یہ حکمت ہے اس کے اندر. اور آج بھی کرائم ریٹ اگر دنیا میں لوئسٹ ہے تو شاید سعودی عرب اس میں شامل ہوگا, ٹاپ 3-4-5 کے اندر. وہ جرائم جن پر سزا ہے ان کی بات کر رہا ہوں, اور الگ اعلان دی جاتی ہے. یہی وجہ کہ ایل کے اڈوانی کہہ رہا ہے انڈیا کے اندر کہ اب اسلامی سزاؤں کا نظام نافذ ہونا چاہیے. اگر پروسٹیٹیوشن ختم کرنی ہے, یہ زنا در ختم کرنا ہے, تو اسلامی سزاؤں کو نافذ ہونا چاہیے. وہ آرچ بشپ بھی لندن میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بے حیائی اور درندگی ختم کرنی ہے معاشرے سے تو اسلام کے سماجی اور قانونی نظام کو نافذ کرنا پڑے. دنیا کہہ رہی ہے آج, لیکن ہمارے اپنے وہ لوگ ہیں جو ان سزاؤں کا استغفر اللہ وحشیانہ کہتے ہیں اور مجرمین سے ہمدردی اختیار کرتے ہیں. یہ انسانیت کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ یہ انسانیت کی ہمدردی کہ قاتلوں اور ظالموں اور مجرموں اور ڈاکوؤں اور چوروں اور زنا کرنے والوں اور شرابیوں اور کبابیوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے, اور جو مر رہی ہے پوری قوم بے حیائی کا شکار ہو رہی ہے اور مر رہی ہے, منشیات کا شکار ہو رہی ہے, جان مال عزت آپ کو محفوظ نہیں ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. قرآن کہہ رہے ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب, اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. ابھی اس کا ایموشنل انداز سمجھانے کا کیا ہے, کسی کو کہا جائے بھائی اگر آپ کے والد کو کوئی شخص قتل کر دے اور وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے, کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ معافی کریں گے نا شکیے تنگ کے اندر, معاف کریں گے آپ, ٹکا پوٹی کر دے گا ایسے ہی نا. تو جب آپ اپنے والد کے قاتل کے لیے پسند نہیں کر رہے ہو بھائی کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور چاہتے ہو کہ ایگزیکیوٹر ٹکا پوٹی کر دی جائے, تو باقی انسانیت انسان نہیں ہے. کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کی بیوی, کسی کی ماں, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن کو جو درندگی کے ساتھ قتل کر دے اس کو چھوڑ دیا ہے, اور اس کو شہر دیجیے اور معاشرے کے جدید بہادروں پر اور مجرم بنتا پھرے. رات رواج میں کیا اسلام کے قانون کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ اسلام میں یہ جیلوں کا لمبا چوڑا سسٹم اور لمبی چوڑی سزائیں اور پال پوس کے مجرم کو اور ہٹا کٹا بنانا, اس کا کوئی تصور نہیں. بس ایگزیکیوشن ہونے تک جو وہ چل رہی ہے اس کی پروسیکیوشن چل رہی تو کہیں رکھ دیا رکھ دیا, بس اس کے بعد یس اور نو فنش. اتنا بڑا جیلوں کا نظام کیوں کسی قوم کے اوپر برڈن بنایا اس کو, اور ہٹے کٹے مجرم بن کے نکلتے, بلکہ بات ایسے ہوتے کہ جن کو باہر پرابلم ہوتی ہے کہتے اندر بھیج دو ہمیں آسائش اندر زیادہ مل جائے. یہ حالت ہے باہر ملکوں کی جیلوں کے اندر جو ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے اس سے زیادہ پیسہ جیل کے اندر مل جاتا تھا, اس میں بیٹھا رہتا جاتا. اس اعتبار اس کو دیکھیے, فرمایا کہ وَلَكُمْ قِصَاصٌ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص سے زندگی ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچ سکو؟ قتل و غارت گری سے بچ سکو, معاشرے کے انتشار سے بچ سکو, بد امنی سے بچ سکو, خوف کی کیفیت سے بچ سکو, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس کے بعد جو بات آ رہی ہے یہ وصیت کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے, معاملات کے ذمے میں وصیت کا بیان ہے, اور وصیت کے حوالے سے اول دور کا ایک حکم آ رہا ہے. اول دور سے مراد ہے کہ اسلام کے کچھ احکامات, بلکہ کئی احکامات ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو گریجولی رفتہ رفتہ نافذ ہوئے, جیسے کہ شراب کی حرمت کے متعلق ہم جانتے ہیں, ایسی کچھ باتیں اور بھی ہیں کہ جو گریجولی احکامات آئے تدریجن آئے ہیں, انہیں میں وصیت کا معاملہ بھی شامل ہے. آئیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں, پھر یہ سمجھیں گے کہ اس کے بعد ایک اور آیت آ گئی وہ پھر ناسخ ہوگی تو یہ کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم پر فرض یعنی لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے, ان ترک خیرا, اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو, الوصیت للوالدین والاقربین, تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف بھلے طریقے پر, حقا علی المتقین, یہ تقوی اختیار کرنے والوں پر لازم ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ مال چھوڑ رہا ہے تو وصیت کرے اپنے ماں باپ اور رشتے داروں کے لیے بھلے طریقے پر. اب یہ اول دور کا حکم تھا جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو. اور ایک اور بات ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سال بھر تک کے لیے رکھو بھائی, یعنی کہ ایک شخص کا انتقال ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو وصیت کر جائے کہ میری بیوی سال بھر اسی گھر میں رہے گی, باہر نہ نکالنا, اور اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ پورے کرنا. وہ بعد میں پڑھے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن پھر سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کا نزول ہوا جن کو آیت میراث کہتے ہیں یا آیات میراث کہتے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے بیان مسائل بیان ہو گئے, وہاں بیوی اور شوہر اور ماں باپ اور اولاد کے حصے بیان کر دیے گئے. جب وہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرما دی, حصے مقرر فرما دیے, تو اب اس کے بعد ان حصوں کے لیے وصیت کرنے کی گنجائش بھی نہیں رہتی. اس لیے یہ آیات منسوخ سمجھی جائیں گی, وہ آیت ناسخ مانی جائے گی. سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12. دوسری بات اس میں سمجھ لیجئے کہ وصیت کی گنجائش اب بھی ہے لیکن ایک تہائی مال کی حد تک. بخاری شریف کی روایت, ایک تہائی مال منع کونسری کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے, وہ بھی غیر وارث کے لیے. وارث کے لیے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے, غیر وارث کے لیے میکسیمم 1/3 ایک تہائی کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے. بعض اوقات بعض رشتے دار ان سے اتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ کلوز آ جاتے ہیں لیکن وہ وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں ہوتا. یا انسان دین کی خاطر لگانا چاہتا ہے اور کسی مخلوق پر لگانا چاہتا ہے, خیر کے کام میں لگانا چاہتا ہے, تو ایک تہائی کی حد تک حصہ دیا گیا. ایک تہائی میکسیمم ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی جذبات کا کے زیادہ نکال دے تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ حقداروں کا جو ورثہ ہیں ان کا حق مارا جائے گا. تو وصیت اب جائز ہے فقط غیر وارث کے لیے لیکن ایک تہائی مال کی حد تک, اس سے زائد نہیں. حقا علی المتقین, یہ تقوی اختیار کرنے والوں پر لازم ہے. فمن بدلہ بعدما سمعہ, جو کوئی اسے بدل دے اس کے سننے کے بعد, فانما اثمہ علی الذین یبدلون, تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدل دیے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. یہ بات اب بھی موجود ہو سکتی, اب بھی رہ سکتی ہے کسی شخص نے وصیت کی. اور وصیت صرف ترکے کے متعلق نہیں ہوا کرتی, وصیت کئی اعتبارات سے ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جنازہ فلاں پڑھا دے مثال کے طور پر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. تو وصیت مالی مسائل کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے, تو یہ معاملہ اب بھی برقرار رہے گا کہ وصیت کرنے والا تو ٹھیک ٹھیک وصیت کر گیا لیکن بعد میں اگر کسی نے بدل دیا تو اس کا وبال, اس کا گناہ اسی بدلنے والے پر ہوگا. لیکن ایک مسئلہ اور ہے اگلی آیت میں, فمن خوف من موس جنفاً او اثماً, پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے, فاصلح بینہم, پھر ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے, صلح کرا دے, فلا اثم علی, اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی شخص ایمانداری سے محسوس کرتا ہے کہ وصیت کرنے والا طرفداری کر گیا ہے یا وہ گناہ کی بات کر گیا. گناہ کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ کہہ گیا جب 50% حصہ جو ہے نا میری ترکے کا وہ فلاں دینی مدرسے میں دے دینا, اس میں کتنا فیصد گناہ ہو گیا؟ ہاں جی 17%. 33 تک کی اجازت تھی, ہم اگر 17% ادا کیا ہے تو 17% کو جو ہے وہ نلیفائی کرنا پڑے گا. صحیح 33% تک کی حد تک معاملہ صحیح ہے. یا کوئی لکھ گیا لکھوا گیا میری فرق, وہ تو ہے ہی نالائق, اس کم وقت کو ایک بھی مت دینا, ایسے بھی کر رک جاتے ہیں. وہ بھائی کتنے ہی کم وقت ہو, حصہ جو مقرر ہو چکا وہ تو اس کو مل کر رہے گا, الا یہ کہ وہ کافر ہو جائے. استغفر اللہ, کافر کے لیے وراثت نہیں, یعنی کہ اولاد مسلمان اور باپ کافر, اولاد کا انتقال ہو تو باپ کو کچھ نہیں ملے گا. باپ مسلمان اولاد کافر, اولاد کا انتقال ہو تو اولاد کو, اور والد کا انتقال ہو تو اولاد کو کچھ نہیں ملے. الا یہ کفر پہ جائے, کافر ہی ہو جائے بالکل تو بات الگ ہے. اگر وائز نا ہنجار ہے, نالائق ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ اپنی جگہ پر, اس کا حصہ ختم نہیں کیا جا سکتا. تو کہیں طرف داری کا معاملہ یا کسی گناہ کا معاملہ وصیت میں ہو گیا تو کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ میں صحیح معاملہ کر لوں, بدل دے وصیت کو, تو کوئی حرج کی بات نہیں. فلا اثم علی, اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد 23 رکو شروع ہوتا ہے سورہ البقرہ کا. یہ رمضان سے قبل بھی پڑھایا جاتا ہے, رمضان میں بھی پڑھایا جاتا ہے, اس لیے کہ اس رکو میں رمضان کے روزوں کے متعلق, رمضان کی فضیلت کے متعلق, روزوں کے چند مسائل کے متعلق, اور اعتکاف جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسنون ہے اس کے متعلق جو کچھ بھی قرآن میں سب اسی ایک جگہ پر آتے ہیں. دیکھیے نماز کا ذکر کئی مقامات پر آیا, زکات کا ذکر کئی مقامات پر آیا, حج کا ذکر کئی مقامات پر آیا, لیکن رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کا ذکر صرف ایک ہی مرتبہ اسی مقام پر آیا ہے. تو رمضان اور اس کے روزے اور اس کی فضیلت اور اس کے چند مسائل یہاں تک کہ اعتکاف تک کے حوالے سے جو کچھ بھی قرآن میں ہے اسی ایک مقام البقرہ رکوع نمبر 23 میں وہ سب کچھ بیان ہو گیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے روزے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو, تم میں تقوی پیدا ہو جائے. یہاں اصطلاحی معنی میں تقوی ہے گناہوں کو چھوڑ دینا, نافرمانیوں کو چھوڑ دینا. تو اے ایمان والوں, تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے روزے, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, ایام معدودات, گنتی کے چند دن کے روزے. یہ اگلے الفاظ اس آیت کے میں نے اس لیے پڑھ دیے کہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت میں آیت 183 میں رمضان کے 30 یا 29 روزوں کا ذکر نہیں ہے. یہ اول دور کے کچھ روزے تھے جن کی طرف اشارہ ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کا بیان آیت 185 میں آئے گا 185 میں انشاءاللہ تعالی. صحیح, تو ایام معدودات, یہ معدودات کا جو لفظ عربی میں یہ 3 سے لے کے 9 تک کے ہندسے یا ڈیجٹ کے لیے آتا ہے, 3 سے لے کے 9 تک کے لیے. تو پھر یہ 30 اور 29 کا جو پر تو اپلائی نہیں ہو سکتا. اسی بنیاد پر یہ آیت 183 یہ 29-30 دن والے روزوں کے متعلق, رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں ہے. اب سمجھ لیجیے پھر کس کے متعلق ہے. ایک رائے یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے قبل عاشورہ کا روزہ لازم تھا, محرم کی 10 تاریخ ہم نے بات کی تھی نا اس پہ, جو اس نے روزہ رکھے گا وہ کھچڑا دکھائے گا. صحیح, تو سنت جاتی ہے تو بدعت آتی ہے, یہ بدعت آتی تو سنتیں چلی جاتی ہیں. بہرحال تو ایک تو عاشورہ کا روزہ تھا جو لازم تھا, اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ہاں رکھتے تھے. ایام بیع مجھے کہا جاتا ہے, ہر مہینے کی چاند کے حساب سے 13, 14 اور 15 تاریخ. تو ایک رائے ہے کہ عاشورہ, اور ایک رائے کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ابتداءً لازم کیے گئے تھے. اس میں بھی ایک آپشن دیا گیا تھا, وہ آپشن آسانی آگے چل کر ہم پڑھیں گے. تو گویا رمضان کے روزے فرض کرنے تک ابتداءً کسی اور درجے میں روزوں کی ترغیب کی گئی, اور پھر وہ آخری فائنل حکم آیا جس پر اب ہم عمل درآمد کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا. اس آیت میں ایک دو باتیں اور سمجھ لیجیے. پہلی بات فرمائیں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. یہ کوئی ایسا مشقت کا معاملہ نہیں کہ تمہیں دیا گیا پچھلے لوگوں کو نہیں دیا گیا, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزے کی فرضیت رہی ہے, تم پر بھی لازم کر دیا گیا. بلکہ آگے اشارہ بھی آ جائے گا کہ یہود کا روزہ تو ہم سے زیادہ طویل سخت تھا, وہ رات کو سوتے تھے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا, جبکہ ہماری امت کے لیے کیا ہے, شہر تک کا معاملہ ہے, شہری صبح سادے تک کھا بھی سکتے ہیں. تو ایک بات کی پچھلی امتوں پر بھی لازم کیا گیا, دوسری بات لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی حاصل ہے روزے کا, اور تقوی کی معنی گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ کی اطاعت کرنا ہے. روزہ کم و بیش 29 یا 30 دن میکسیمم ہم روزہ رکھتے ہیں, تو لگ بھگ 720 گھنٹے کا معاملہ بنتا ہے 30 دن کا, اور ایک بڑے سخت ڈسپلن سے ہم گزرتے ہیں, اور وہ ڈسپلن ہمیں بڑا ڈسپلنڈ کر دیتا ہے. مثلا اگر سحری کا جو وقت ختم ہونے کا ہے, صبح سادے کا جو وقت ہے, اس سے آدھے پونے گھنٹے پہلے ہماری گھر والوں کی آنکھ کھل گئی تو بآسانی جو بھی ناشتہ کھانا وہ اویلیبل ہو جائے گا, لیکن 5 منٹ پہلے آنکھ کھلے گی تو کیا ہوگا, اب سب بھاگ رہے ہو کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے گا وہ لینے کی کوشش کرے گا, لیکن اگلے 2-3 منٹ کے بعد کیا ہوگا, وقت ختم ہو جائے گا. اب پتا ہے جی دن بھر بھوک بھی ہوگی, مشقت ہوگی, یہ ہوگا ہوگا, کھاتے ہم لوگ جی, کوئی 1,00,000 روپے دے تو کھائیں گے نہیں, 10,00,000 روپے دے تو نہیں کھائیں گے, کیوں نہیں کھائیں گے. اب یہ چیز منع کر دی گئی ہماری, اب اس چیز سے روک دیا گیا ہے, تھوڑی دیر کی یہ چیز گویا کہ حرام کر دی گئی ہماری. شام کا وقت ہے, افطار سے پہلے بیٹھے ہوئے, سب کچھ سجا ہوا ہے, بھوک لگ رہی ہے, ہاتھ لگاتے نہیں, وہ 10,00,000 روپے دے تو نہیں 25 لاکھ میں سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے. کیوں؟ ابھی جائز نہیں ہماری, ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے. کتنی بھوک لگ رہی ہاتھ لگا, اور جیسے ہی اذان کا وقت یا غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو اتنے کھانے میں لگ جاتا ہے کہ مغرب کی نماز بھی. ٹھیک ہے, دیکھا ہم نے یہ کہ اس کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا. جب اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا, جب اللہ نے کہا کہ شروع کر لو تو شروع کر لیا. اصل شاید اللہ کا حکم. صحیح, یہ وہ مشق ہے جو مسلسل 30 دن 29 دن ہمیں کرائی جاتی ہے, اور عام طور پر پروفیشنلی وہ کورسز بھی کہ جن کا مقصد آگے لانگ پیریڈ کے لیے امپلیمنٹیشن ہو کسی چیز کی, وہ 30-40 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوا کرتے. یہ اینول ہماری اصطلاح میں اینول ٹریننگ ہے تقوا کی ڈیولپمنٹ کی. اور تقوا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جانا. یہ ایک حکمت ہے, بہت ساری حکمتوں میں سے اس پہ غور کیا جائے گا تو اور حکمت انشاءاللہ سامنے آئیں گی. یہ عہدے کا حاصل ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوا پیدا ہو جائے, تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ. دوسری بات یہ چلتے چلتے سمجھ لیجیے, روزہ رکھتے تو حلال چیزیں چھوڑ دیتے نا, کھانا پینے یہ ساری چیزیں حلال ہے نا, چھوڑ دیتے نا, تو بھائی کم سے کم حرام تو چھوڑ دو. جبکہ حرام بہت چھوٹا سا محدود ہے, حرام کی لسٹ بنائی جا سکتی ہے, حلال کی لسٹ نہیں بنائی جا سکتی. ہر شے حلال ہے الا اس کا حرام ہونا ثابت ہو جائے, تو ایکسیپشن بھی بنا سکتے ہیں, جنرل رول کی نہیں بنا سکتے. حلال انلمیٹڈ ہے, حرام لمیٹڈ. تو ہم تو انلمیٹڈ کو چھوڑ دیتے ہیں, رمضان میں روزے کی عادت چھوڑ دیتے نا, تو کم سے کم عام حالات میں حرام کو تو چھوڑ دو. اور حرام کو چھوڑنا ہی اصل میں تقویٰ ہے, گناہوں کو چھوڑنا. ایام معدودات, گنتی کے چند دن کے روزے ہیں, اسی میں رسکے کی 30-29 میں اپلائی نہیں ہوگا. اچھا, اول دور میں کچھ سہولتیں دی گئی تھی, فرمایا فمن کان منکم مریضاً, تم میں سے جو کوئی بیمار ہو, او علی سفر, یا حالت سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو گنتی پوری کرنی ہے دیگر ایام میں, وعلی الذین یطیقونہ, اور ان پر کی جو طاقت تو رکھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے روزہ, پھر یتن طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا, اور ان پر بھی جو طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھ رہے فی الحال روزہ, ان پر کیا ہوگا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. فمن تطوع خیرا, تو بس جو کوئی بھلائی کرے, نیکی کرے, فہو خیر لہ, تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا, اور اگر تم روزہ ہی رکھو, خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. کیوں بہتر ہے؟ ابھی تو آپشن دیے جا رہے ہیں, کل کو آپشن ختم ہو جائے گا تو رکھ لو, اچھی بات ہے. کہتے ہیں نا ہم لوگ سیکرز ہوتے تھے پہلے, نماز پڑھی اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, تو بھائی رکھ لو اس سے پہلے کہ رکھوایا جائے. لیکن ابتدائی دور میں تھا. اب ایک سوال یا دو سوالات, ان کا جواب بھی مختصر ہے, میں آپ کے سامنے اسکر دوں. پریشانی ہوتی بعض اوقات, کبھی ہم شاید سوچیں یہ یا کوئی یہ سوچے بھی, وہ تو بڑے مزے میں رہے, پہلے آسان آسان باتیں آئیں, پھر مشکل باتیں آ گئیں, اب ہمارے ساتھ کیا فوراً مشکل بات شروع. صحیح, تو کبھی یہ ذہن میں آ سکتا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو, پہلے وہ یہ کرے پھر یہ کرے پھر یہ کرے پھر یہ کرے. اب آپ سوچیے یہ فلسفہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل کرنے میں جائیے. اب سب لوگ کھڑے ہیں مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے جی, 5 وقت نماز کا وقت آ رہا ہے, ایک کہے گا بھائی میں تو ابھی مکی دور میں ہوں, مکی دور کے شروع کے دور میں ہوں, جب 3 نمازیں تھیں, میں تھوڑی جاؤں گا ابھی مغرب پڑھنے کے لیے. صحیح ہے, اگلا کہہ دے گا اچھا ٹھیک ہے بھائی, تو میں تو ابھی آ گیا ہوں مکی دور کے, میں تو جا رہا ہوں. پھر دوسرا کھڑا ہوگا بولے گا میں تو ابھی مکی دور میں ہوں, شراب حرام تھوڑی ہوئی تو شراب پی رہا ہوں. اب آپ سمجھ لیں, تو پریکٹیکلی بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اب سوال ہے اس وقت کیوں آسانی دی گئی تھی؟ اس لیے کہ ابھی امت ڈیولپ ہو رہی تھی, کوئی 10 سال کی عمر پہ ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات 70 سال کی عمر کے اوپر ہے. ابھی امت ڈیولپ ہو رہی تھی, ہر مزاج کے لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہر ایج گروپ کے لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں, بچے بوڑھے جوان اور مرد عورتیں سب. وہ امت ڈیولپ کر گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس امت کی ذمہ داری, اس وقت کی ذمہ داری دے گئے کہ پہنچا دو اس کو. تو اب نسل بعد نسل بالکل اسٹارٹنگ لیول سے ہی نا, جیسی بلوغت کا معاملہ ہوگا احکامات شروع ہو جائیں گے. اب آج نہیں کیا جا سکتے صاحب میرا مکی دور ہے تو آپ کا مکی دور ہے, اچھا مکی دور میرا بھی 3 نمازوں والا دور ہے اور آپ کا 5 نمازوں والا دور ہے, اگلا کہے گا میرا بھی شراب کی ممانعت کا دور تو شروع ہوا نہیں ہے, اور وہ شراب پیتا ہے, وہ نہ پیے تو نہ پیے, میں تو شراب پی سکتا ہوں. سب ہوگا, کتنی پریکٹیکلی مسائل آ جائیں گے. تو سمجھ لیجئے ونس دین دیا گیا, گریجولی دیا گیا, مکمل کر دیا گیا. اب جن کو اس کو مکمل مل گیا اور دین مکمل ہو گیا ان کی ذمہ داری وہ پہنچا گئے. اب جن کا قصور ہے وہ ان کا قصور ہے کہ وہ آج دین پر عمل کیوں نہیں کر رہے. صحیح. اب یہ ہر دور میں ایسا نہیں ہوگا, یہ منس اپون ٹائم ایسا ہونا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ریورس کیا کہ بھائی یہ منسوخ ہو گئی اور بات ساری ناسخ ہے. اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جو آیت 183 ہے یہ اول دور کے روزے کا بیان ہے اور 185 پڑھیں گے تو یہ کون سا ہے, یہ رمضان کے روزوں کا بیان ہے. تو اب جو منسوخ ہو چکی ان کی بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا رحم فرمانے والا ہے, ہماری طبیعتوں اور فطرتوں کو جاننے والا ہے. اس نے شریعت آسانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے, دین آسان کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ دو باتیں ہیں, ذرا زندہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی کہے جی میرا مکی دور ہے اور آپ کا بدری دور ہے, ایسا نہیں ہے. جو ہمارے احکامات آ چکے وہ آ چکے فائنل شیپ میں, ہم کمزوری ہمارے اندر ہم اعتراف کر لیں لیکن دین مکمل ہو چکا اس پر ہم درامد کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک نادار کو کھانا کھلائیں. مراد یہ کہ طاقت رکھنے کے باوجود ابھی روزہ نہیں رکھ رہے تو ٹھیک ہے چھوڑ لیں, ابھی چھوڑ لیں ٹھیک ہے, لیکن ایک نادار کو کھانا کھلانا جس کو اب ہم فدیہ کہتے ہیں روزے کا فدیہ, وہ آگے ذکر آ جائے گا انشاءاللہ بھی. فمن تطوع خیرا, بس جو خیر خوشی خوشی نیکی کرے, فہو خیر له, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا, اور اگر تم روزہ ہی رکھو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, کیا جانو کہ بہتر ہے اللہ کی طرف سے جو آپشن دیا گیا ہے, اللہ کی طرف سے تلقین آئی اسی پر عمل درآمد کر لو, آگے تو روزے فرض کیے ہی جا رہے ہیں. اب رمضان کا بیان, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدل للناس, یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. وبینات من الہدا والفرقان, اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور یہ فرقان ہے, فرق کر دینے والی کتاب ہے. قرآن کا ایک نام الفرقان, تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. دیکھیے سارے مہینے اللہ کے, رمضان افضل کیوں ہوا؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے. ساری راتیں اللہ کی ہیں لیکن شب قدر افضل کیوں ہوئی؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے. اسی طرح ساری زمین اللہ کی, حجاب کیوں مقدس ہوا؟ نزول قرآن کی وجہ سے. سارے رسول اللہ کے لیکن افضل ترین کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ان پر نازل ہوا. جبرائیل کی فضیلت کی بنیاد پر وہی ویسے بھی لاتے تھے لیکن آخری وہی قرآن لانے کا اعزاز بھی جبرائیل امین کو حاصل ہوا. یہ امت خیر امت کیوں ہوگی؟ قرآن کی بنیاد پر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یعنی دیکھیں کہ جو چیز قرآن سے جڑ گئی اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرما دی. اللہ ہمیں بھی قرآن سے جڑنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات, رمضان کی فضیلت در اصل نزول قرآن کی وجہ سے. وہ قرآن, اس کا تعارف کیا ہے؟ ہدل للناس کی ہدایت کی کتاب ہے. کہیں نہیں ملے گا یہ تعویذ کی کتاب ہے, کہیں نہیں ملے گا یہ فال نکالنے کی کتاب ہے, کہیں نہیں ملے گا یہ نام نکالنے کی کتاب ہے. اصل بات قرآن سے نام نکالتے ہیں, قرآن سے نام نکالتے ہیں. بھائی یہ کیسے نکالتے ہیں؟ تو نہیں پتا. یہ نام نکالنے کی کتاب نہیں ہے, یہ صرف برکت کی کتاب نہیں, جس کو آج رکھا جاتا ہے ڈی وی ڈی شاپ پر, موویز کی شاپ پر, اور قرآن برکت کے لیے رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ شے جسے پڑھا جائے. قرآن, سوال کیا گیا قرآن کی لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن کی لغوی معنی وہ جسے پڑھا جائے. لیکن قرآن کو القرآن کہا گیا ہے. اب ال انگلش میں اکول ہے دا کے. دس از دا بک وچ ڈیزرو ٹو بی ریڈ. اس کو نہیں پڑھا تو کسی کو نہیں پڑھا, اس کو نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. تو قرآن وہ شے جسے پڑھا جائے, پڑھی جانے والی شے. لیکن یہ القرآن ہے, دا بک ڈیزرونگ ٹو بی ریڈ بائی ایوری ون. یہ ہے القرآن کا مفہوم. تو اس کا تعارف کیا ہے؟ ہدل للناس, ہدایت ہے سارے انسانیت کے لیے. کہیں لکھا ہوگا کہ یہ سارے ثواب کے لیے, قرآن میں بھی ہاں ہے, بڑی عظیم کتاب. اگر اس کو پڑھ کر ثواب لینا چاہیں گے تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اس کو پڑھ کر برکت لینا چاہیں گے تو برکت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے اپنی مشکلات میں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے. لیکن یہ بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہے جو قرآن سے لے رہے ہیں, جبکہ بہت کچھ ہے قرآن کے پاس دینے کو. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے اور کامل ہدایت ہے، الہدا ہے بیسیکلی، دا کمپلیٹ گائیڈنس جسے قرآن نے کہا. لیکن آج ہم نے اس کو ایصال ثواب کی کتاب بنایا ہے. اب لوگ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، کس کے لیے پڑھتے؟ مردوں کے لیے. اتنے قرآن شریف ختم کروا دیے، اب تو اللہ معاف کرے مدرسوں کے اندر اکاؤنٹ سروس سمجھ جائیں گے پری پیڈ کی انٹریز پڑی ہوئی ہیں، پری پیڈ کی جگہ پری ریڈ قرآن. اب آئیے آپ کو کتنے چاہیے؟ پانچ. اوکے، ایکسپینس آؤٹ ہوا اور پری پیڈ کریڈٹ ہوا، لیجیے جناب پانچ قرآن شریف آپ کے اماں باپ ہم نے بخش دیے، لائیے 5000 روپے جیب میں دے دیجیے. انا للہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، ہر محفل میں سنایا جاتا ہوں، بیٹی کو بھی دیا جاتا ہے، صدر مملکت کو بھی اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، ٹی وی کا آغاز بھی قرآن سے استغفر اللہ ہو جاتا ہے، قرآن خانی بھی ہو جاتی ہے ویڈیو شاپ کے انوگریشن پر. لیکن آج شاید لاکھ میں کوئی ایک ہوگا، اور اگر زیادہ پیسے 10,000 کر لیں، شاید 10,000 میں ایک مسلمان ہوگا جس سے قرآن کا ترجمہ بھی اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو، تو ہدایت کدھر ملے گی؟ لاکھ اگر میں زیادہ کہہ رہا ہوں تو 10,000 کر لیں گے، بمشکل 10,000 میں ایک ملے گا کوئی. یہ حالت ہے. اور وہ کہتا ہے ہدا للناس، قرآن کہتا ہے ہدا للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے آئے، ہم صرف برکت کے لیے، اور برکت کے لیے بھی نہیں، رکھتے ہیں پڑھتے نہیں، رکھتے ہیں بس پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو مردوں کے سارے ثواب کے لیے، اپنے ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھتے. ہدایت تو دور کی بات ہے. آگے بھی ذکر آ رہا ہے اس پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے روزے دیے گئے، اس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے، اتنی عظیم نعمت ہے. ہدا للناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اچھا پھر ایک یاد دہانی کرا دوں، ان اس طرح کی جب میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ دراصل آپ حضرات کو کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. آپ کے ذہن میں آتا تھا ہم تو آ چکے نا بھائی اتوار کو دوپہر میں، ابھی میں کسی سے شیئر کرتا، عجیب لوگ ہیں دوپہر میں آ جاتے ہیں اتوار کو، پتہ نہیں کیا ہے، کھانا بھی کھاتے ہوں گھروں میں، ماشاء اللہ آ جاتے ہیں دوپہر کو، اللہ آپ کھانا قبول فرمائے. لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے نہیں تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کے لیے میرے لیے بھی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری تو ہو یاد دہانی ریمائنڈر، اور آگے ہم نے بھی تو اس کو بڑھانا ہے، تو دوسروں کو سمجھا رہے ہیں بھائی قرآن بھی ضائع کر کے آ رہے ہیں، اس کے لیے ایکیوپ کر لیں ہم اپنے آپ کو ان چند جملوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جب ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ وہ ہے جس کے لیے توجہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی یاد دہانی ہو تو یہ میرے لیے سب سے پہلے ہے، آپ کے لیے بھی، تاکہ ہم تو آتے رہیں جڑے رہیں، لیکن اس سے آگے یہ ہے کہ ہمیں دوسروں تک بھی اس میسج کو پہنچانا ہے. دعا کریں گے جگہ چھوٹی پڑ جائے، جتنے آ رہے ہیں اگر ایک ایک کو اگر لے کر آ جائیں گے چھوٹی نہیں پڑ جائے گی جگہ، تو اللہ اور وسعت دے دے گا ان شاء اللہ، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن ہمیں دوسروں کو بھی تو جوڑنا ہے. تنہائی میں کبھی بیٹھ کر سوچیں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں. ایک ہم نے بڑی پیاری بات کی، وہ تنظیم کے ساتھ ہی بھی ذرا سمجھ لیں، ایک عربی میں مقولہ ہے الاقرب فالاقرب، اقرب ہو از نیئر نیئر، ٹھیک ہے، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. تو ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، انہوں نے اس طرح سمجھایا، بھائی آپ کا قریبی کون ہے؟ آپ کا قریبی اصل میں وہ ہے جس کو آپ اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے اصل میں آپ کا قریبی، ٹھیک ہے بھائی. کیا ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کو جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائی اپنی بہن کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی بیوی اپنی اولاد کو جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا گنتے جائیے، 300 تو ایسے آ جائے گی فکر تھک کر کے، اور جن کا ذرا بڑا اثر کرے 1,000 کی فکر سے ٹکر کے آ جائے گی، جن کو ہم اپنی شادی میں بلاتے ہیں نا، شادی کے وقت جب وہ لسٹنگ بنتی تو 1,000 کی لسٹ ہوتی، شارٹ لسٹ ہوتے، 300 سے کم کوئی نہیں کر سکتا بھائی، گھر والے بولے کہ دماغ خراب ہے اتنوں کا کھایا تم، کیا کرو کیا کرو تم، ہے کہ نہیں، یہ 200-250-300 ہے نا ہمارے قریب. اب آپ یہ سوچئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ابھی جنت کے ساتھ ہوں. اچھا اب یہ سوچیے، استغفر اللہ، اپنے زبان میں رکھے، ان میں سے کوئی ایک بھی آگ میں جل رہا ہو تو کیا گزریں گے؟ ہم تو کام دیں اور کچھ سب کچھ کر ڈالیں گے ان کو بچانے کے لیے، یس اور نو؟ یس، وائی ناٹ؟ مجھے اس کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا ہے. اب یہ سوچئے، کیا ہم گوارا کریں گے جہنم کی آگ میں چلے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیا میں ان تک پہنچا رہا ہوں؟ If yes, تو الحمدللہ. If not, تو میرا قریبی ہونے کا دعویٰ غلط ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں سچ نہیں کہہ رہا. کیا میں خوش فہمی کے اندر یار میرا دعویٰ میرا کلیم غلط ہے, تو ہمارا قریبی وہ جس کو ہم اپنے ساتھ اور ہم سب میں کوتاہی ہے, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمارا قریبی وہ ہے جس کو ہم اپنے ساتھ جنت پہ دیکھنا چاہتے, تو ان تک بھی تو ہمیں پہنچانا ہے, وہ بھی تو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, ان کے بھی تو کانسیپٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ہے جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایکیوب کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں تک بھی اس دعوت کو پہنچا سکیں اور اس فضیلت کے حقدار بن سکیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اللہ ہمیں اس بشارت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس, یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان, اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور یہ فرقان کرائیٹیرین ہے, حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پر جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے چاہیے کہ, چاہیے کہ یہاں ترجمہ ہے لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. اب یہ لازم آ گیا, اب یہ عربی گرامر ہے بیسکلی. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا شراب کے متعلق حرام کا اس قرآن میں نہیں لکھا ہوا, بہت مشہور ہے, اقبال کے بیٹے بھی کہتے ہیں اور فلاں فلاں لوگ بھی کہتے ہیں. تو بھائی کسی شے کی ممانعت اور حرمت کے لیے فقط حرام کا لفظ ہی نہیں آتا, اس کے کئی اسٹائل ہیں, کئی اسلوب ہیں قرآن حکیم عربی زبان کے اندر. اسی طرح کسی چیز کو لازم کر دینے کے لیے بھی کئی اسلوب ہیں. اب یہ جو ہے نا فل یسوم, یہ انداز بھی لازم کر دینے کا کسی چیز کا, بہرحال عربی گرامر اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. فمن شہد منکم الشہر, بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے, فل یسوم, بس چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. اب یہ فرضیت کا معاملہ آ گیا. ہاں دو آپشنز ابھی بھی, یہ دو مقامات پر آسانی ابھی بھی فراہم کی گئی. فرمایا ومن کان مریضاً او علی سفر, اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو, فعدت من ایام اخر, تو وہ گنتی پوری کر لے دیگر دنوں میں, بعد میں گنتی وہ پوری کر لے. یہ آپشن اب بھی ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے اور روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے یا جان جانے کا اندیشہ ہے, اور ایک ریلائبل آدمی جو تھوڑا بہت دین کا بھی فہم رکھتا ہو یہ بتا رہا ہے, تو روزہ چھوڑ دیا جائے. یہ سفر ہے, سفر میں بہرحال انگلش والا سفر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ٹھیک ہے. اگر مشقتیں وغیرہ اس طرح کی ہیں ہوتی ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ چاہو تو چھوڑ دو. بعض لوگ جیسے صبح بھی سوال آیا قرآن اکیڈمی میں کہ جی بڑا آسان سفر ہے جی, کو مسئلہ کی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہے پہنچیں گے آرام سے, ٹھیک ہے تو روزہ رکھ لیں. لیکن جو چھوڑنا چاہے حالت سفر میں اس کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں پتا کر دی ہوگی اس کو, اول وقت میں پتا کر لے اس کو. اور بیماری کا معاملہ اس میں بھی سمجھ لیجیے, دیکھیے جہاں شریعت نے آسانی دی ہے وہاں آسانی کو اویل کرنا دین ہے. مثلاً 103 بخار 104 بخار ہے اور جناب تقویٰ چڑھا ہوا, جو چڑھا ہوا دیں گی مجھے تو روزہ رکھنا اور کیا بولے گھر کو پریشان کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر سے فون پر بات ہو رہی ہے اور اپنی روزہ رکھنا ہے, تو اب وہ ہمارے ساتھ بہت ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بلکہ کسی کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ نہیں بلکہ تقویٰ کا حیضہ ہو گیا انسان کو, یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہاں پہ کیا ہے کہ دین نے سہولت دی ہے تو سہولت اختیار کر لو. کیوں؟ لنفسی کا علی کا حق, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. ایک جگہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر تھی, کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بے ہوش ہو گئے شدید گرمی کے مارے اور سفر کا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی روزہ نہیں ہے. یہاں دین کیا تھا؟ مشقت آ رہی ہے تو چھوڑ دو بھائی, سہولت سے فائدہ اٹھا لیا جائے. ہاں کوئی سفر ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن جہاں سہولت دی گئی سہولت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اسی طرح بیماری شدید ہو رہی ہے تو جان کو خطرے میں نہ ڈالے آدمی, روزہ چھوڑ دیا جائے, بعد میں اس کی قضا کر لی جائے گی. یہ دو آپشنز یہاں بتائے گئے. ومن کان مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر, جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو بقیہ دنوں میں گنتی پوری کر لے. اب چند مسائل اور جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. حدیث میں دو افراد کا ذکر آیا کہ نمبر ایک ایسا شخص جو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے اور اب اس کا جسم اس قابل نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے, روزے کی مشقت برداشت کر سکے, تو اب وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ کیا ادا کرے گا؟ فدیہ. فدیہ کیا ہوگا؟ میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تو نمبر ایک ایسا بوڑھا شخص جو انتہائی کمزور اور لاغر ہو چکا روزہ رکھنے کے قابل نہیں, اس کو معافی ہے, فدیہ دے گا وہ. نمبر دو ایک شخص اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس سے ریکوری ممکن نہیں, اور اس بیماری میں یا تو کڈنیز کا پرابلم, پانی مستقل پینا پڑتا ہے, یا دوائیاں مستقل ہیں اور آدمی کی بیماری بڑھ جانے کا معاملہ, ریکوری ممکن نہیں ہے اس کی, اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے. اگر ایسی بیماری میں مبتلا کوئی شخص ہو گیا اور روزہ نہیں رکھ پائے گا, نہیں رکھ سکتا, تو اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے, معاف ہو جائے گا معاملہ, فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا, اور یہ کم از کم ہے, پونے دیر دو سے گندم کا معاملہ. ایک صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے یہ ایک روزے کا صدقہ ہوگا, تو 29 کا مطلب ہے صدقہ فطر کی رقم ہو جائے گی, یعنی جو 29 کر دیں گے. لیکن یہ باتیں ذرا ضمناً سمجھ لیجئے, صدقہ فطر کم از کم تو تھا جی 50-55-60 روپے پونے دو سے گندم کے اعتبار سے جو بھی ہے, لیکن یہ ایک نصاب ہے, ایسے کئی اور نصاب موجود ہیں. صدقہ فطر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کشمش کے اعتبار سے بھی ہے, وہ کھجور پہلے ہے, کھجور کے اعتبار سے بھی ہے, بادام کے اعتبار سے بھی, اور کشمش کے اعتبار سے وہ 3 ڈیجٹ کا فگر پہنچے گی, 800-900 ہزار روپے بھی جا سکتا ہے کسی کا. صدقہ فطر تھا اس لیے دراصل, زندہ ایک بار عرض کرو لیکن سمجھ لیجیے اس کو, غریب کی خوشی کے لیے. حدیث میں ہے کہ اس کے دو مقاصد ہیں, جو کوتاہیاں رمضان کے روزوں میں ہوگی ان کی معافی ہو جائے, اور غریب کے گھر میں خوشی آ جائے عید کے دن. 60 روپے غریب کے ہاتھ میں ہم نے دیے, کیا خوشی آئے گی؟ یہ میکڈونلڈس اور کے ایف سی ہمارے بچے برگر کھاتے ہیں وہ بھی 60 روپے کا نہیں آتا, سب سے سستا والا مجھے نہیں پتا بھائی دبے, لیکن اتنے کا تو نہیں آتا ہوگا. جو اسٹینڈرڈ کے برگر ہمارے بچے کھاتے ہیں وہ تو 3 ڈیجٹ میں آتے ہیں نا, تو 60 روپے میں کیا خوشی آ رہی ہے ذرا سوچیے گا. ہاں ایک بےچارا مڈل کلاس کا آدمی ہے, بہت ہی لو اس کی انکم ہے, وہ 60 روپے دے دے گا تو اس کی حیثیت کے مطابق صحیح. ہم ذرا اپنی عید کی خوشی کا انداز دیکھیں, اپنے بچوں کے کپڑے دیکھیں, مٹھائیاں اور سب کچھ دیکھیں, اس کے پیرالل 60 روپے جا رہا ہے ہمارے گھر سے صدقہ فطر کا, ذرا اس کو بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے چیک کر لیجیے. تمہیں بہتر دینا چاہیے, بادام کا نصاب بھی ہے, کھجور کا نصاب بھی ہے, کشمش کا نصاب بھی ہے, اور زیادہ دینا چاہیے اور زیادہ دیں. تو جیسے ادھر وہ صدقہ فطر, اچھا یہ اخلاقی پہلو ہے اس کا, قانونی پہلو تو وہ جان چھوٹ جائے گی, مسئلہ ختم ہو جائے گا, جی دے دیا 60 روپے دے دیا ختم. لیکن میں اخلاقی پہلو کی بات کر رہا ہوں, اور بہتر اجر ثواب کے حصول کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, تو صدقہ فطر کی اس پوزیشن کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ خوشی تو آئے گا کے اندر غریب کے گھر کے اندر. بہرحال تو ایک صدقہ فطر کی رقم برابر ہوگی ایک دن کے روزے کے فدیے کے, وہ ادائیگی کرنی پڑے گی. اور چار باتیں ہوگی, مریض ہے یا حالت سفر میں, ابھی تو چھوڑ دے گی لیکن بعد میں قضا ہوگی, ابھی فدیہ نہیں ہے اس کا. دو افراد کا ذکر آیا حدیث میں, شدید بوڑھا یہ کمزور ہو گیا ایک شخص, یا ایسی بیماری جس سے ریکوری ممکن نہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے, ان کو فدیہ ادا کرنا ہوگا. اور خواتین کے مخصوص معاملات ہیں, اور یہ امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. متفق علیہ کا مطلب اگریڈ اپون ہے. آج کل کچھ دانشور لوگ آ گئے ہماری مارکیٹ میں, اور کچھ اور بھی اس طرح کے لوگ آ گئے تھوڑے پڑھے لکھے, جو مختلف سیٹلڈ ایشوز پر جو ہے وہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر. سیٹل ایشو کیا ہے کہ جو خواتین کے مخصوص ایام ہیں ان میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے, نماز بھی نہیں ہے, نماز کی قضا نہیں ہے ان کی, لیکن روزے کی قضا ان کو کرنی ہوگی. اس میں بھی حکمتیں ہیں, پھر کبھی بات کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن مسئلہ اسی طریقے پر ہے. اور یہ اگریڈ اپون ہے کہ مخصوص ایام جو خواتین کے ہیں ان میں نہ نماز ہے نہ روزے کا معاملہ ہے, لیکن نماز کی قضا انہیں نہیں کرنی, روزوں کی قضا کرنی ہوگی, اور یہ قضا اول کر لینی چاہیے. بعض خواتین کو شوق ہوتا ہے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے کا, وہ 6 نفل کے درجے میں ہیں, اول ذمہ داری قضا روزوں کی ادائیگی کی ہے, اس کو جلد از جلد ادا کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے. یہ چند اضافی باتیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں. آگے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا. کتنی آسانیاں دیتی, صحیح ہے, ایک آسانی کا ذکر بھی اور کر لیتے. میں اور آپ آفس سے واپس گھر پہ آئے, مثال کے طور پر روزے کی کیفیت تھی, ہاں جی, اور ٹیبل پہ کچھ رکھا ہوا تھا, سیدھے گئے, بھوک لگ رہی تھی, اٹھایا, کھایا, پیا, اور شاید ڈکار بھی آ گئی. اس کے بعد کیا یاد آیا, اوہو میرا تو روزہ تھا, کیا کریں گے, ہاں جی, اللہ کا شکر ادا کریں گے. شکر اللہ شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس نے روزے کی حالت میں مجھے کھلایا پلایا, اور اس کے بعد شام تک روزہ مکمل کر لیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ انٹینشنلی ہوا ہے, یہ ان انٹینشنلی ہوا ہے, چوک ہو گئی نا, بھول یا چوک جسے کہتے ہیں وہ معاف ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, لطیفے کی بات ہو جائے گی. کوئی انٹینشنلی یہ سوچے کہ میں ان انٹینشنلی کر رہا ہوں تو اللہ دل کے حال کو جانتا ہے, وہ بھی نہیں چلے گا وہاں پر, اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. لیکن بھول سے اگر ہو گیا تو حدیث میں کہ بھول کے چوک اس طرح کی ہو جائے تو معافی ہے, اور بلکہ دعا کے الفاظ بھی ایگزیکٹ مجھے آتے ہی ہیں کہ شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس نے روزے کی حالت میں مجھے کھلایا. اللہ تعالیٰ چاہتے پورا سال روزہ رکھوا دیتے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ نے سال میں ایک مہینہ دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے 24 گھنٹے کا رکھوا دیتے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں. اللہ نے کہا کہ صبح صادق تک, آگے ذکر آئے گا انشاء اللہ, اور غروب صبح صادق سے غروب آفتاب تک, بس اتنی ہی بات ہے. اللہ اور بیماری سفر ہے چھوڑ دو, باقی خبر کر لیں. یرید اللہ بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمانا چاہتا ہے, ولا یرید بکم العسر, تمہارے لیے مشکل پیدا فرمانا نہیں چاہتا. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ ولی تم میر العدہ, تاکہ تم گنتی پوری کر لو. گنتی کس کی؟ روزوں کی, 29 یا 30 جو بھی, تو اس کی گنتی پوری کر لو. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ولی تو کبیر اللہ علام احداکم, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. ہدایت کیا دی؟ قرآن دی, اس پر بڑائی. ولعلکم تشکرون, اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کس پر؟ قرآن جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر. اب ذرا غور کیجئے کہ سارا کچھ کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ قرآن کے لیے. اب آئی رمضان میں نگاہ اٹھائیں, پورے دن بھر کا 12.5-13 گھنٹے کا جو بھی روزہ ہے کس پر شکر کے لیے ہے؟ قرآن. رات کی تراوی قرآن پڑھنے سننے کے لیے. تو پورے مہینے میں فوکل پوائنٹ کیا ہوا؟ قرآن. یہ چیز کی, اور ہماری بیٹری چارج ہو رمضان میں قرآن کے ساتھ گویا کے, اور پورا سال اللہ کرے کہ وہ چلتی رہی. حکمت ہے, ہر سال اس کے ریفریشر ہو جاتا ہے, قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کا ریفریش ہو جاتا ہے معاملہ. اگر آپ غور کریں تو پورے رمضان میں فوکل پوائنٹ قرآن حکیم ہے, کہ آج ہم کتنا دور ہیں قرآن سے. تو روزے بھی رکھوائے گئے, اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اگلی عید بہت ہی خوبصورت, روزے کا ایک حاصل جو تھا تقویٰ, روزے کا اگلا حاصل کیا ہے؟ اللہ سے قرب کا پیدا ہو جانا. ڈاکٹر صاحب کا, استاد محترم ڈاکٹر سارا صاحب کا کتابچہ ہے عظمت صوم, صوم کہتے ہیں روزے کو. مشکل تھوڑا سا اس کی, تھوڑی سی اردو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ, لیکن بہت ہی خوبصورت کتابچہ ہے یہ. اس کی حکمت جو ہے نا کہ اس روزے کا حاصل یہ کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. اس کو چند جملوں میں آپ کے سامنے ایسے سمرائز کروں گا. ایک ہمارا جسم ہے, ایک ہماری روح ہے. جسم کی اپنی غذائی ضروریات ہے, روح کی اپنی ہے. جب ہم سال بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں تو جسم توانا ہو جاتا ہے اور روح دب جاتی ہے, صحیح؟ روزے کی کیفیت میں کھاتے پیتے نہیں تو جسم کمزور پڑتا ہے اور روح بیدار ہوتی ہے. جب روح بیدار ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قرب کی طرف بندے کو لے کر جاتی ہے. آدھی بات ہوگی, اگلی آدھی بات سمجھ لیجیے. جسم مٹی سے بنا, مٹی سے ہی چیزیں مل رہی ہیں جس سے ہمارے جسم کی غذا پوری ہوتی ہے, سبزی وغیرہ, جانوروں کا دودھ بھی استعمال کریں تو ان کی غذا بھی زمین سے آ رہی ہے. جسم مٹی سے, اس کی غذا بھی مٹی سے. روح اللہ کی طرف سے آئی, اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آئے گی. دن بھر بھوکے پیاسے رہیں گے تو روح بیدار ہوگی. آپ کو کیا سناؤ؟ اس کو قرآن سناؤ تو یہ قرآن اس روح کی غذا بن جائے گا, اور یہ پروگرام پورا ہوگا تو قرب الہی بڑھتا چلا جائے گا. اتنا کہ حدیث میں آیا, بخاری شریف کی حدیث, حدیث قدسی, اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں اصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بھی, اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں, میں ہی بندے کو مل جاؤں گا اس روزے کے نتیجے. یہ ہے اس کتابچے کا خلاصہ چند جملوں کے اندر. عظمت صوم اس کا نام ہے. اب اسی کا ایک عکس اگلی آیت میں ہے, کنٹینیویشن ہے روزہ, اور روزے کا حاصل قرب الہی کتنا, اگلی آیت دیکھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں. عربی سمجھنے والے ساتھی غور کیجئے گا, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا فَقُلْ, بس اے نبی آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں, یہ بھی نہیں کہا. جب میرے متعلق پوچھیں تو انی قریب, بے شک میں قریب ہوں, یہ قل کا لفظ بھی درمیان میں نہیں آیا, کوئی غیر نہیں, بالکل کوئی ڈسٹینس, کوئی فاصلہ نہیں, میں قریب ہوں. کتنا؟ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں ذکر آتا ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب. یہ سنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے. جب بھی مانگے میں قبول کروں گا. کتنا یقین یا یوں کہیے کتنی ضمانت ہے ان الفاظ, جب مانگے گا قبول کروں گا. کیا ہم اتنے یقین سے مانگتے ہیں اللہ تعالی سے؟ معاف کیجیے گا, ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز سے سلام پھیرا, چوتیاں اٹھائی, یہ جا اور وہ جا. میں اس بحث میں نہیں جا رہا, اجتماعی دعا انفرد, اس بحث میں نہیں جا رہا, بالکل نہیں جا رہا. لیکن دعا ہی نہیں مانگتے. اچھا دعا کے لحاظ اٹھائے تو کوئی مسجد کی گھڑی دیکھ رہا ہے, کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے, کوئی برابر والے کو دیکھ رہا ہے اس کی رکعت کون سی چل رہی ہے, اور کوئی انگلیاں چٹکھا رہا ہے, کوئی انگلی میں انگلی ڈال کے کھیل رہا ہے, کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے, کوئی ٹوپی سے کھیل رہا ہے, کوئی خاتون ہے تو معاف کیجیے گا کہیں کونے میں کسی دوسرے کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے, ادھر بھی نکال جا رہی ہے, کوئی اور بیٹھا ہوا تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے, اور کام بھی ہو رہا ہے, دعا بھی مانگی جا رہی ہے. کیا ایز اٹ اے سیریس ایٹیٹیوڈ؟ تو نہیں. یقین نہیں کہ اللہ سنتا ہے؟ یقین نہیں کہ اللہ سنے گا تو عطا بھی فرمائے گا, انشاءاللہ قبول فرماؤں گا. اللہ تو کہہ رہے میں قبول کروں گا, بندہ سیریس ہی نہیں ہوتا مانگنے. ابا تو مانگتے نہیں. یقین کیجیے, مطلب وہ لفظ تو خیر نہیں کہ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں اور کنسلٹیشن کے لیے, سیدھی سی بات ہے, لوگ اپنے مسئلوں کے حل کے لیے آتے ہیں, سیدھی سی بات. تو جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور پتا دن کا آدھا گھنٹہ دے دیجیے, ایک گھنٹہ دے دیا جی. میں اب آخری بات میں کرتا ہوں بھائی, آپ ان سے آدھا گھنٹہ بات کیجیے, بات کی آپ نے ایک گھنٹہ بات کیجیے, ایک گھنٹہ بات کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کتنی دیر بات کی اس مسئلے میں؟ تو آپ یقین کریں 100 میں سے 90% لوگ ہوئے ہیں جو کہتے ہیں دعا تو مانگتے نہیں. تو میں نے کہا میرے پاس کیا لینے کے لیے؟ کیا اللہ کے اذن کے بغیر میں آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں, یا آپ کسی اور کے پاس گئے اللہ کے اذن کے بغیر وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے, اور آپ کو اچھا مشورہ مل بھی جائے, پلان کر بھی, عمل کرنا شروع بھی کر دیں, اللہ کے اذن کے بغیر اس سے تاثیر پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی بندو کم سے کم, حالانکہ بہت چھوٹا بہت کم بات ہے, آدھا گھنٹہ کسی سے کنسلٹ کیا ہے, کاؤنسلنگ کی, تو آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے جاؤ, رو تو صحیح, جھگڑاؤ تو صحیح اس کے سامنے, مانگو تو صحیح اللہ سے مانگو. تھا یہ کمی ہے ہمارے معاشرے, اور اللہ کہہ کے اسی مدعا دعا, جب جب پکارنے والا, دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے, میں اس کی دعا سنتا ہوں. لیکن شرط ہے, اٹس اے ٹو وے ٹریفک, فلیستجیبوا لی, بس انہیں چاہیے میری بات تو مانے, میرا حکم تو مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ ہدایت پا جائے. دو طرفہ معاملہ ہے نا, ایک آیت نے پڑھی تھی سب کو یاد ہوگی, جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے, آج سب میں فرض کروں نہیں اذکر کو, سورہ بقرہ 152 ہے, تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. دو طرفہ معاملہ ہے نا, تو بھائی تم میری بات تو مانو, میرے احکامات پر تو عمل کرو, مجھ پر ایمان تو رکھو, سب کچھ ہونے کا یقین مجھ سے تو رکھو, نفع نقصان کا یقین مجھ سے تو رکھو, تب میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, دین دیر قبول کروں. آج کو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ انفرادی سطح پر دیکھیے, بے حیائی کے دھندے ہیں, مال حرام کے دھندے ہیں, نافرمانی کے دھندے ہیں, کیسے دعائیں قبول ہوں؟ اجتماعی سطح پر دیکھیں تو امت اپنے فرائض سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے, دین سے بے وفائی کا معاملہ ہے, کیسے اللہ دعائیں قبول کرے؟ کیا دعا میں کمی نہیں حج کے موقع پر 40-40 لاکھ یا 30-30 لاکھ لوگوں کی؟ کیا دعا میں کمی نہیں رمضان کے لاکھوں افراد کی دعا میں کوئی کمی نہیں حرم میں, ہر مہینے میں تو کمی تھی؟ لیکن بائی لارج کیوں مسئلے حل نہیں ہو رہے؟ اس کی شرط پوری نہیں ہوتی, ہم اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھ رہے, یقین والا ایمان, اور اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار ہوں, تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ یہ شرط بتا دی گئی. لیکن قرب کی انتہا کیا ہوئی؟ میں تو قریب ہوں. ضمانت کیا تھی؟ جب جب پکارے کا بندہ میں قبول کر دوں گا. شرط کیا بتائی؟ میرے حکم کو مانو, مجھ پر ایمان رکھو, لعلہم یرشدون, تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں, تو اللہ قبول فرما دے گا. اللہ ہمیں یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہوں کی زندگی, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے, تاکہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں. اس کے بعد روزے اور رمضان کے متعلق چند اور باتیں. احل لکم لیلۃ الصیام رفثا الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنا. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنا. یہ سوالات جو ہے اینڈ پہ دیا کیجئے, اور اگلے نشست کا انتظار کیا کیجئے, وہ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے توجہ کے اندر. جی, تو فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنا. اس کا ایک پس منظر ہے, وہ آگے چل کر میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جو جملہ ہے, یہ تاریخ انسانی کا خوبصورت ترین جملہ ہے شوہر اور بیوی کے تعلق کے بیان پر. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ یعنی عورتیں بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. ایک عرض ہے لباس, صحیح. لباس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم سے قریب ترین فزیکل شے کیا چیز ہے؟ ہمارا لباس, فزیکل. ہاں, تو ہمارے جسم سے قریب ترین چیز لباس, ہماری زینت کے اظہار کا ذریعہ لباس, ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والی شے لباس, جو مقامات پوشیدہ کو چھپانے والی شے لباس. لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے, صحیح. لباس انسان کو موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے, مشقتوں سے بچاتا ہے. لباس پر اگر دھبا لگ جائے تو ساری دنیا کو دکھاتے ہیں, بھی دھبا لگ گیا دیکھ لو, نہیں, کیا کرتے؟ خاموشی سے دھو کر اس کو صاف کر لیں, صحیح. اور بدبو والا لباس ہمیں کبھی بھی پسند نہیں آتا. کافی نہیں اشارے, کافی. قریب ترین شے زینت کا اظہار, موسمی اثرات سے بچانے والا, عیوب پر پردہ ڈالنے والا, مقامات پوشیدہ کو پوشیدہ رکھنے والا, حیثیت کے مطابق, دھبا لگ جائے تو خاموشی سے صاف کر لیا جاتا ہے. بدبودار لباس کوئی پسند نہیں کرتا. یہ ہے کریکٹرسٹکس اس رشتے کی اور اس قربت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ہم نے شیطان کا ایجنڈا غالباً پڑھا تھا. شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ جادو کیا سیکھتے تھے؟ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی بات یاد آئی. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. اس میں حدیث سنائی تھی نا, شیطان روزانہ دربار لگاتا ہے سمندر پہ, اس کے چہرے آ کر اس کو بتا دے یہ کیا اور وہ کیا. ایک کہتا ہے میں نے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دی, تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ تم میرے واقع تک جانشین. اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے میری جانشینی کا حق ادا کر دیا ہے. تو یہ شیطان کا ایجنڈا. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے؟ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. دو آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں اور توجہ کیجیے گا, اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, توجہ کی آپ کو بھی. ایک صاحب کی بیوی نے کہا, ان صاحب کو شوق ہوا گھر میں ٹی وی لانے کا. ٹی وی کے مسئلے میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, اسپرٹ کیا تھی اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. تو بیوی نے کہا دو چیزیں ہیں, ٹی وی یا بیوی. ٹی وی اندر آئے گا تو بیوی باہر جائے گی, بیوی اندر رکھنی ہے گھر میں تو ٹی وی کو باہر رکھ. اب اس پہ غور کر لیجیے آپ, یہ وائسی ورسا ہے. وہ بیوی بھی لگی پڑی ہوتی ہے چینلز کے سامنے, توجہ نہیں کہ شوہر گھر میں آیا, جبکہ حدیث میں ہے کہ چاہے وہ چولہے پر بھی بیٹھی ہوئی شوہر آ جائے تو چھوڑ کر اس کا استقبال کرے. اور کبھی مرد وہ رنگین چیزیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کر اور گھنٹوں اس میں لگا دیتا ہے اور بیوی اس کی سڑ رہی ہوتی کونے میں بیٹھ کر. یہ جو بھی کرے خود ظلم کر رہا ہے, اس رشتے کو برباد کر دے گی اور یہی شیطان کو دخل اندازی کا موقع ملے گا. اس شوہر اور بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اولاد, بہت مشہور ایک واقعہ ہوا, شاید کبھی یہاں شیئر بھی ہوا ہوگا. وہ $500 والا شیئر ہوا تھا, ہاں جی, نہیں ہوا ہے. اچھا, تو ایک امریکن لوکل چینل پہ کسی ملینئر کا بزنس مین کا انٹرویو نشر ہوا, تو اس سے پوچھا کہ تمہاری پر آر ورتھ کتنی ہے, ایک گھنٹے میں تم کتنا بناتے؟ اس نے کہا $500 میں ایک گھنٹے میں بنا لیتا ہوں. انٹرویو لائف تھا, اس کا بیٹا بھی دیکھ رہا تھا گھر پہ بیٹھ کے. بعد میں انٹرویو ختم ہوا, وہ گھر پر آیا, گھر پہ انٹر ہونے لگا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. تو باپ نے کہا بیٹا خیریت؟ بولا جی بابا مجھے $50 چاہیے. کہا ٹھیک ہے اندر تو آنے دو, $50 کی کیا حیثیت اس کے لیے, کچھ بھی نہیں, اندر تو آنے دو, مجھے دے دوں گا میں تو. بولا نہیں ابھی دیجیے. بولا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 450 ہیں, آپ مجھے 50 اور دے دیں تاکہ وہ 500 ہو جائیں اور آپ 500 مجھ سے لے لیں اور اپنا ایک گھنٹہ خدا کے واسطے مجھے دے دیں. بیکاز یو سیڈ آن دا ٹیلی ویژن یور پر آور ورڈ از $500 اور میں خود بھی ہل جاتا ہوں اس کے اوپر. خدا کہہ رہا ہوں کیا دے رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو, ٹائم دے رہے ہیں. ایک ہمارے ساتھی نے کورس میں کیپشن لگایا, کیا ہم پریزنٹس دے رہے ہیں اپنی اولاد کو انسٹیڈ آف پریزنٹس؟ کین دیز پریزنٹس بی دا سبسٹیٹیوٹ فار آور پریزنٹس؟ کین دے بی؟ دے کانٹ. ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ ہے وہ قربت کی انتہا. اسی کا اگلا ڈائمینشن اولاد ہے. اس میں شاہ کے ساتھ ساتھ یہ دونوں واقعات شیئر ہوتے ہیں. ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے لباس ہیں, وانتم لباس لہن, اور تم ان کے لیے لباس ہو. اچھا, ایک بات سنگل اور نوٹ کیجئے. اب یہ وہ گہرے نقطے ہیں جو علماء مفسرین بیان کرتے ہیں. استاد محترم ڈاکٹر صاحب کا ایک تجزیہ ہے, میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اجتماعی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ خاندانی نظام, پھر سوسائٹی, پھر اکنامکس, پھر پالیٹکس. اجتماعی زندگی کے حوالے سے اسلام قرآن میں موٹی موٹی ہدایات دی گئی, ہاں خاندانی نظام پر زیادہ دی گئی, وہ آئیں گی آیت رکو نمبر 28 مارچ کروں گا انشاءاللہ. زیادہ سب سے دی گئی ہیں فیملی لائف کے حوالے سے, وہ 28 رکو سے شروع کی بتا دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو. لیکن باقی سوشل سسٹم, اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, ان پر اللہ تعالیٰ نے مختصر ہدایات دی ہیں اور بہت فلیکسیبل معاملہ رکھا ہے تاکہ قیامت تک معاملہ چلتا رہے. لیکن جہاں یہ ہدایات دی گئی ہیں ان کے متعلق جو حکمت کے موتی ہیں سوشل سسٹم میں, اکنامک سسٹم میں, پولیٹیکل سسٹم میں, حکمت کے موتی بڑی آیات کے درمیان میں چند الفاظ میں آتے ہیں. حکمت کے موتی ان ایشوز میں بڑی آیات کے درمیان میں آتے ہیں. ابھی دیکھیں آیت خاصی طویل ہے اور حکمت کا موتی یہ تھا, معاشرت میں ہننا لباس الکم وانتم لباس لہن. اکنامکس میں کیا ہے؟ سورہ الحشر آیت نمبر 7 مال فی کے احکامات بیان ہوئے. فی یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ہوتا ہے مال غنیمت, جنگ کے نتیجے میں ہاتھ آئے تو مال غنیمت ہوتا ہے, اور بغیر جنگ کے نتیجے ہاتھ آ جائے تو مال فی ہوتا ہے, وہ پوری امت کی پراپرٹی ہوتی ہے. اس کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. طویل آیت ہے سورہ الحشر آیت نمبر 7, درمیان میں ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ آیا بہت خوبصورت, جو کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اسلام کے اکنامک سسٹم کے لیے. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, دولت تمہارے چند افراد کے درمیان کنفائنڈ ہو کر نہ رہ جائے. بس یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. کوئی بھی سسٹم ڈیولپ کر لو, اگر امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب سے غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے تو وہ اسلامک ویلیوز پر بیس ہو ہی نہیں سکتا. یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا, دولت تمہارے چند افراد کے درمیان کنفائنڈ نہ رہے, یہ مقصد اسلام کی معاشی تعلیمات کا. بہت طویل آئے تھے, چھوٹا اسٹیٹمنٹ, حکمت کا موتی آگے. یہ ایک ذرا علمی گہرا نقطہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کے غور و فکر کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا. اب آئیے مسئلے کا بیان ایک اور. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم, اللہ کے علم میں تھا کہ تم لوگ اپنے آپ سے کچھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم, بس اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر نظر کرم فرمائی. وعفا عنکم, اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. وہ خیانت کا معاملہ کیا تھا؟ ایک شبہ تھا صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین. شبہ کیا تھا؟ یہود کے روزے میں دو سختیاں تھیں, ایک رات کو سوتے تھے اور روزہ شروع ہو جاتا تھا, میں نے عرض کیا تھا. دو, روزے کی رات میں تعلق قائم کرنے کی, زوجین کے تعلق کے قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب بعض صاحبہ کو شبہ تھا, پتہ نہیں ہمارے یہ حلال ہے کہ یا حرام ہے, تو کچھ لوگ اس شبہ کے باوجود تعلق قائم کر رہے تھے. تو شبہ تھا تو چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن تعلق قائم ہو رہا تھا, اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. اللہ کے علم میں تھا کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کا معاملہ کر رہے تھے, بس اللہ نے توجہ فرمائی. وعفا عنکم, تمہیں معاف فرما دیا. فالآن باشروہن, بس تم ان سے اب تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا اس کی طلب. کیا طے فرما دیا؟ یعنی اولاد کی طلب کا. یہ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کا بھی ذریعہ ہے نکاح, جہاں یہ سکون کے باعث, سکون کا باعث ہے اور شرم و حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے, وہی نسل انسانی کے تسلسل کی بقا کی ضمانت بھی ہے نکاح کا یہ عمل. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا اس کی طلب کرو, یعنی اولاد. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے پاؤ پھٹنا, صبح صادق ہو جانا, رات کی سیاہ دھاری چلی جائے اور صبح کی سفید دھاری نمودار ہو رہی ہے, تو بس اس وقت تک کھا پی سکتے ہو. ثم اتم الصيام الى الليل, پھر رات تک روزے کو مکمل کرو. رات کا آغاز ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی, تاریخ بدل جاتی ہے نا قمری اعتبار سے, تو یہ غروب آفتاب تک کا بیان آ گیا. ولا تباشروهن, اور ان سے تعلق قائم نہ کرنا. وانتم عاكفون في المساجد, جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. اب دیکھیں اعتکاف کا بیان بھی آ گیا, اور اعتکاف کے بیان کے زمن میں سنت رسول رہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتکاف فرماتے تھے مسجد میں, اور ایک سال نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. آپ کے صحابہ نے پھر امت اس تسلسل کو جاری رکھا ہے. یہ اعتکاف کا بیان بھی گویا کہ اس مقام پر آ گیا. سنت سامنے نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا کیا مطلب. سنت نے بتایا کہ اعتکاف کہاں, رمضان میں, کس دن میں, آخری عشرے میں. سنت رسول کے بغیر قرآن کی وضاحت مکمل نہیں ہو سکتی. تو ولا تباشروهن, اب ایک اور موالیت آ گئی, رمضان کی راتوں میں تعلق جائز تو ہے لیکن جب اعتکاف میں چلے گئے تو اب وہ بھی ممانعت ہو جائے گی اس کی. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد, اور اسے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, فلا تقربوها, ان کے قریب نہ جاؤ. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, انہیں کراس نہ کرو. یہاں کیا کہا گیا, فلا تقربوها, قریب بھی نہ جاؤ. کیوں, جو قریب جائے گا اس کا انوالو ہونے کا امکان بھی بڑھ جائے گا. تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس والی بات ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات, اپنی نشانیاں, لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں, تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے. بات شروع ہوئی تھی روزے کا حاصل کیا تھا, تقوی, اور اب بات اس رکوع میں مکمل ہونے کو آئی ہے تو دوبارہ تقوی کا بیان آیا. آخری آیت ہے, اس پہ آج کا درس مکمل کریں گے انشاءاللہ. آخری آیت میں مال حرام سے بچنے کی تلقین ہے, رشوت اور مال حرام سے بچنے کا ذکر آ رہا ہے. اور تقوی ہوتا ہے دل میں, اظہار ہوتا ہے اعمال میں اور ڈیلنگز میں. تقوی اگر دل میں ہے تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ انسان مال حرام سے بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا. اگر مال حرام میں ملوث ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے پیچھے تقوی پیدا نہیں ہو سکا. آئیے دیکھیں, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور آپس میں اپنے مال یعنی ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ, ناجائز طریقے پر مت کھاؤ. وہ سود کا معاملہ ہو, منافعوں میں کمی کا معاملہ ہو, وہ جھوٹے قسمیں کھا کر بیچنے کا معاملہ, جو بھی باطل طریقے ہیں ناجائز, ان سب کی ممانعت. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور اپنے مال آپس میں باطل ناحق طریقے پر مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام, اور حاکموں تک مت پہنچاؤ یعنی رشوت کے طور پر. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون, کہ جانتے بوجھتے گناہ کے طور پر لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ تم کھا جاؤ. یعنی ہوتا ہے نا کہ فلاں پلاٹ پہ نظر مار لی, اب اس کو کسی طرح ہتھیارنا ہے, اوپر والے کو ملا لو تھوڑا سا, کچھ اس کو بھی جیب میں ڈال دو 15% 20%, اور یہ ہتھیار ہو کسی طریقے پر. تو حکام تک رسائی حاصل نہ کرو کہ ان کو مال پہنچا کر لوگوں کے مال باطل طریقے پر جانتے بوجھتے تم کھا جاؤ. تو رشوت کا ذکر بھی آ گیا, مال باطل کا, مال حرام کا ذکر بھی آ گیا. تقوی دل میں ہوگا, اظہار عمل میں ہوگا. حدیث میں آیا جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. حلال چیزیں تو چھوڑ دی, حرام کا ارتکاب ہو رہے تو کاہے کا روزہ ہو. حدیث میں آیا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ ہے روزے کا حاصل تقوی, اور تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کہ آدمی کی ڈیلنگز صحیح ہو جائیں, فیئر ڈیلنگز ہوں, معاملات درست ہوں, مال حرام سے اور ناجائز ذرائع سے وہ بچنے والا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کا فہم بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پچھلی مرتبہ کچھ مختلف نوعیت کے سوالات آگے تھے اور وہ ایک بیگ میں رہ گئے, خوش قسمتی سے وہ بیگ آج میرے پاس آیا نہیں. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ آئندہ اس کو دیکھ لیں گے, اور آج جو سوالات آئے انشاءاللہ آئندہ اس کے جواب کی کوشش کی جائے گی. اصل ایک جگہ میت ہو گئی تھی, فیملی کو میں نے وہاں چھوڑا ہوا ہے کافی دور, ان کو لینے کے لیے نکلنا ہے. سوال جواب انشاءاللہ آئندہ اس میں کر لیں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آصف بھائی کھولیے, ایک منٹ رک جائے گا. یہ تقسیم تو کریں گے
جی کریں
جناب. یہ فروری کے مہینے میں ایک خرافات آ گئی ہمارے ملک کے اندر, اور وہ 14 فروری کو ہوتا ہے کیا, ویلنٹائن ڈے. محبت بالکل کرنی چاہیے, کون سی والی اور کس طرح, اس کا ذکر انشاءاللہ یہ بروشر ہے الہدا انٹرنیشنل کا پبلش شدہ, اس سے آپ کو انشاءاللہ استفادے کا موقع ملے گا. خاص طور پر یہ ہمارے یکسرز ہیں اسکول کالج وغیرہ میں, ان میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس خرافات سے بچ سکیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اور حیا کی حفاظت فرمائے. اس کو لیتے جائیے گا, اس سے استفادہ فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیر.
ہاں